أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. درود بر محمد وعلى آله. بہت ہی شکر گزاری و سپاس گزاری کا مقام ہے کہ آپ مومنین اکرام نے دین شناسی و مکتب شناسی کے لیے اہتمام کیا ہے اور کر رہے ہیں. خداوند تبارک و تعالی انشاءاللہ آپ سب کو اور ہم سب کو و تمام مومنین کو دین اسلام و مکتب تشیع کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عظیم مکتب پر عمل کرنے کی خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کوئی موضوع بتایا نہیں گیا مجھے، جو مناسبت ہے اسی کو عنوان قرار دے کر چند مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنے. کل 3 رجب گزرا ہے اور 3 رجب روز شہادت حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام. اسی مناسبت سے آج صبح مرحوم جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، سید جواد شاہ صاحب جنہیں چند روز قبل شہید کیا گیا، ان کے آج کل کی مناسبت سے گفتگو مومنین کی خدمت میں صبح عرض کی تھی. ممکن ہے وہ نیٹ پر آ جائے اور آپ مومنین اکرام انشاءاللہ اس سے مستفید ہو سکیں گے. اس سے پہلے کہ میں امام نقی علیہ السلام کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں، یہ نقطہ کہ یہ ماہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، ماہ رجب. اس کی اہمیت فوق العادہ زیادہ ہے، غیر معمولی اہمیت ہے ماہ مبارک رجب کی. اس کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے. بعض روایات میں ہے کہ ماہ رجب و ماہ شعبان ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے کے لیے تیاری کے لیے ہیں، کہ ان 2 مہینوں میں مومن تیاری کرے تاکہ ماہ رمضان میں داخل ہو سکے. اور ماہ رجب کے بہت سارے اعمال ہیں، اس ماہ میں ہر عمل افضل ہے، مخصوص روزہ. روایات میں ہے کہ جو اس ماہ کا 1 روزہ کم از کم رکھ لے پورے مہینے میں سے، عظیم اجر خدا اس کو عطا کرے گا. اور اگر جو پورے ماہ کے روزے رکھنے پر قادر ہو جائے، نور و نالا نور ہے کہ ائمہ خدا ان 3 ماہ کے مسلسل روزے رکھتے تھے، رجب، شعبان اور ماہ مبارک رمضان. فراوان برکات ہیں کہ فرصت میں کسی فرصت میں ماہ مبارک رجب کے فضائل، اس کی اہمیت اور ان فرصتوں سے کس طرح سے ہم استفادہ کریں، درکار ہے کہ انشاءاللہ آپ کا یہ سلسلہ جاری ہے اور آغائے محترم تشریف فرما ہے یہ رہنمائی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. فرصت رجب کو غنیمت سمجھیں، ضائع نہ کریں. ایک اور افضل عمل اس میں اعتکاف ہے نیمہ رجب کا، جو 13 سے شروع ہوتا ہے، 13, 14 اور 15 رجب کو، بہت فضیلت ہے اعتکاف کی، جس طرح ماہ مبارک رمضان کا اعتکاف ہے اسی طرح ماہ رجب کا اعتکاف بہت ہی افضل ہے۔ رجبیون روایات کے اندر مومنین کے لیے خاص مومنین کا ایک عنوان ہے، مومنین رجبی، یعنی وہ مومنین جو اہل رجب کہلاتے ہیں، ماہ رجب میں قیام و عبادات خدا و بندگی خدا بن جاتے ہیں۔ ایک اور خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس میں مناسبتیں سب سے زیادہ ہیں، پہلی رجب مناسبت ہے، 3 رجب مناسبت ہے، 10 رجب مناسبت ہے، 13 رجب مناسبت ہے، اب بیچ میں ایک ہم نے خود بھی بنا لیا 22 رجب، وہ سب سے زیادہ ہمارے لیے پاکستان ہندوستان میں 22 رجب زیادہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن 25 رجب ہے، 27 رجب ہے، یہ بہت عظیم الشان مناسبتیں ہیں۔ اور ہر ایک کی ایک خاص حکمت ہے، ان کو توجہ کریں مومنین، انشاءاللہ ان مناسبتوں کو بھی احیاء کریں اور حق رجب بھی انشاءاللہ ادا کریں۔ عرض کیا تھا کہ چونکہ یہ ایام گزشتہ روز روز شہادت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام تھا، اس لیے اسی مناسبت کو ہم عنوان قرار دیتے ہیں آپ کی خدمت میں چند گزارشات کے لیے۔ ہم آشنا نہیں ہیں آئمہ خدا علیہ السلام سے، ورنہ امامت سے، بعض آئمہ کے بارے میں نام سے زیادہ کچھ بھی نہیں جانتے ہم، نہ ہماری اولادیں جانتی ہیں، نہ ہمارے عام لوگ جانتے ہیں، وہاں تک نہ اہل ممبر جانتے ہیں آئمہ کے بارے میں، نام سے آگے کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ نقل کیا گیا ہے یہ واقعہ کہ کسی مومن نے اسی مناسبت سے مجلس رکھی ہوئی تھی امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے، اور اس میں بہت سارے ذاکرین و خطباء کو انہوں نے دعوت دی ہوئی تھی، اور سب آتے تھے آ کر جو ان کے معروف مضامین ہیں، جس طرح مضامین مجلس کے یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، چند مخصوص مضامین ہیں جو عموماً ذاکرین نے یاد کیے ہوتے ہیں، خطبہ نے، ہر ایک آتا وہ مضمون پڑھ کے چلا جاتا جو انہیں یاد تھا۔ آخر میں بانی مجلس نے ایک آخری خطیب سے یہ گزارش کی کہ تھوڑا سا مناسبت پر بھی تو بولو، امام نقی علیہ السلام کے بارے میں بھی تو کچھ کہو آپ لوگ، باقی تو سب دوسرے مضامین پڑھ کے چلے گئے۔ تو انہوں نے، ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ امام نقی علیہ السلام، ان کو کیسے شہید کیا گیا، آیا تلوار سے یا زہر سے؟ کہا کہ آپ صرف یہ مجھے بتا دو، باقی مضمون تیار ہے میرے پاس، وہ میں ادھر فٹ کر دوں گا، آپ صرف مجھے یہ بتا دو کہ یہ شہید کیسے ہوئے۔ وہ آپ توجہ فرمائیں کہ بہت دوری ہے ہماری، بہت دوری ہے، ہم اپنے مکتب سے ناآشنا ہیں۔ ناشناختہ مکتب ہے تشیع، خود شیعہ کے لیے بھی، شیعہ بھی تشیع سے آشنا نہیں ہیں۔ اگر ہم تشیع سے آشنا ہوتے، اس کی تعلیمات سے آشنا ہوتے، اس کی بنیادوں سے آشنا ہوتے اور آگاہ ہوتے، یقین جان لیں بغیر شک و شبہ کے آج ہماری صورتحال یہ نہ ہوتی، اور تاریخ بھی اس طرح سے نہ ہوتی، دنیا بھی آج ایسے نہ ہوتی جو آج دنیا کا نقشہ بنا ہوا ہے۔ مثلا پاکستان میں ہی ہم اتنی کثیر تعداد میں شیعہ موجود ہیں، لیکن جس قسم کرسی میں ہیں، جس بے کسی میں ہیں، جس عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں غربت و مظلومیت کے ساتھ، اس میں دوسروں کا بھی دخل ہے، دشمنوں کا بھی ہے، مخالفین کا بھی اس میں کافی حصہ ہے، لیکن ایک بہت بڑا اس موجودہ حالت میں حصہ اپنے مکتب سے ہمارا نا آشنا ہونا، نا آگاہ ہونا۔ ہم عقیدت کی حد تک آئے ہیں اپنے مذہب کے اندر، لیکن حقیقت کی حد تک آگے نہیں آئے، صرف عقیدت تک آئے ہیں. عقیدت ایک مرحلہ ہے جو ہم نے طے کیا ہے اور بخوبی طے کیا ہے الحمدللہ، عقیدت کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن حقیقت تک پہنچنا بھی ضروری ہے، اور عقیدت کے جذبے سے حقیقت تک پہنچنا آسان ہوتا ہے. یعنی عقیدت مند آسانی سے حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، بشرطے کہ متوجہ ہوں کہ ہمیں آگے بھی جانا ہے، حقیقت تک بھی جانا ہے. عزیزان، جیسے ابھی اشارہ ہوا، آغا گفتگو کر رہے تھے ملکی حالات، عالمی حالات، تشیعوں کے حالات، اور ہم سب کے سب پریشان ہو رہتے ہیں کہ ان حالات کا رائے حل کیا ہے، اور تکراری رائے حل ہم تکرار کرتے رہتے ہیں، ناکام راستے، جن راستوں پہ 60-65 سال ہم چل چکے ہیں اور کوئی مشکل اپنی حل نہیں کر سکے، پھر انہی راہوں پر چلتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، اس دفعہ کوئی معجزہ ہو جائے، جبکہ نہیں ہونا ہے. آپ وہ راستے، مثلا آپ ایک راستے سے گئے کسی جگہ پہنچنے نہیں پہنچ سکے، دوسرے دن پھر اسی راہ پر جائیں کہ شاید پہنچ جاؤں، جب نہیں پہلے دن نہیں پہنچ سکے تو دوسرے دن بھی نہیں پہنچ سکتے. درست راستہ کیا ہے؟ ہماری نجات کا راستہ، نجات کا راستہ ہمارے مکتب کے اندر، مذہب کے اندر ہے، دین کے اندر ہے. دین ہے ہی نجات کا ذریعہ ہے. ہم نے دین کو صرف معنویت کا ذریعہ سمجھا ہے، نجات کے راستے دوسروں سے پوچھتے ہیں. برکت کے لیے دین ہے، تقدس کے لیے دین ہے، سراہنے کے لیے دین ہے، معنویت کے لیے دین ہے، لیکن باقی سارے رائے حل چارہ جوئی کہیں اور سے تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے کہیں اور سے ہیں ہم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو ہماری نجات کے لیے مقرر کیا ہے، اور انبیاء کو ہماری نجات کے لیے ارسال کیا ہے، آئمہ کو ہماری نجات کے لیے منسوب کیا ہے، وہ معین کیا ہے، اور عناوین بھی یہی ہیں، نجات ہی کا عنوان ذکر کیا گیا ہے. مثلا رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال سفینۂ نوح کی مثال ہے. سفینۂ نوح یعنی کشتی نوح. نوح کی کشتی تفریحی کشتی نہیں تھی، سیر سپاٹے کی کشتی نہیں تھی، اور بزنس کشتی بھی نہیں تھی. نوح کی کشتی کا کام یہ نہیں تھا کہ ایک بندرگاہ سے کنٹینر اٹھا کے چائنا سے مال پاکستان پہنچا دے اور پاکستان کا مال چائنا پہنچا دے. نوح کی کشتی بزنس کشتی نہیں تھی. نوح کی کشتی پسنجر کشتی بھی نہیں تھی کہ جن کا کام صرف سواریاں اٹھانا کرائے پر، کرائے کی کشتی نہیں تھی. ایز اے ٹرانسپورٹر نوح کشتی نہیں چلا رہے تھے، بلکہ نوح کی کشتی کا عنوان ہے کشتی نجات. یعنی جب ساری بشریت ڈوب رہی تھی، صرف ایک نجات کا ذریعہ تھا اور وہ کشتی نوح تھی، اور فرزند نوح اگر اس میں نہیں بیٹھا تو غرق ہو جائے گا. بے شک نوح کا بیٹا ہے، لیکن کشتی نوح پر اگر سوار نہیں ہوا وہ نجات نہیں پائے گا. اس سے زیادہ قریب رشتہ نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ قریب رشتہ نہیں ہو سکتا. یعنی نوح کا بیٹا ہونا کافی نہیں ہے نجات کے لیے، کشتی میں سوار ہونا ضروری ہے. نسبتیں کافی نہیں ہیں کہ ہم نوح کے بیٹے کی نسبت بہت قریب ہے نوح کے ساتھ، ہماری وہ نسبت کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ہماری نسبت کیا ہے کہ ہم ماننے والے ہیں، ہم پیروکار ہیں، ہم شیعہ ہیں، یہ بھی ایک نسبت ہے اپنی ائمہ کے ساتھ. یہ نسبت ہمیں نہیں بچا سکتی، چونکہ نسبت نے اگر بچانا ہوتا تو نوح کے فرزند کو بچا لیتی نسبت. ہمیں اس میں سوار ہونا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، اور اسی طرح سید الشہداء کے بارے میں ہے، رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاۃ، حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے. یہ جملے، یہ عناوین جو دین کے ہیں، یہ نعتیہ جملے نہیں ہیں، یہ کسی قصیدے کا حصہ نہیں ہے، کسی شاعری کا حصہ نہیں ہے بلکہ مکتب کی تعلیمات ہیں۔ مثلا آپ آئین پاکستان میں، پاکستان کے کنسٹیٹیوشن میں جتنے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یا لا میں پاکستان کا جو مختلف شعبوں کا قانون ہے، اس قانون کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں وہ شاعری نہیں ہوتی، ایک ایک لفظ کا معنی ہوتا ہے اور مد نظر ہوتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں وکلا انہی الفاظ کا سہارا لے کر جی قانون میں یوں لکھا ہوا ہے، اور اس کے حوالے سے آ کر جرح کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، اپنا موقف بیان کرتے ہیں۔ چونکہ قانون میں جو الفاظ آتے ہیں نپے تلے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ الفاظ انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں، ان کے اندر معنی ہوتا ہے، برخلاف شاعری کے ادبی لٹریچر کی کتابوں میں کہ ان میں فقط لفاظی ہوتی ہے، اس میں زیادہ حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا کسی نے قصیدہ لکھا، رباعی لکھی، نعت لکھی، حمد لکھی، اور کچھ الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں، تو ان الفاظ میں اتنی پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی، کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ایک انسان نے ان الفاظ کی مدد سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اپنے احساسات کا اظہار کیا ہے۔ لیکن مکتب اور مذہب اور قانون اور منشور احساسات کے اظہار کا نام نہیں ہوتا، بلکہ انسانیت کی رہنمائی، انسانیت کی ہدایت کا منشور ہوتا ہے۔ ایک ایک جملہ خاص چن کے رکھا جاتا ہے کہ کیوں یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ مثلا آپ سورہ فاتحہ کو دیکھیں، متبادل کے یہ الفاظ بنتے ہیں، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوب یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا تھا بسم اللہ العلی العظیم، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن بسم اللہ اس طرح سے نہیں ہوئی، بلکہ کیا بنایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوب رحمان الرحیم جو رکھا گیا، مقصود یہ کہ اس رحمان الرحیم کے ذریعے سے جو مطلب ادا کیا جا سکتا ہے وہ کسی اور لفظ کے ذریعے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کیوں کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیوں کہا گیا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ الفاظ جو چن چن کے رکھے گئے ہیں قرآن میں اور روایات میں، اس لیے کہ ان الفاظ کی مدد سے ہمیں جہت دینی، ڈائریکشن دی گئی ہے، ہمارے ذہنوں کو متوجہ کیا گیا ہے، سوچنے کا ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے، ہمارے سوچنے کے انداز کو بدلا گیا ہے، زاویہ نگاہ بتایا گیا ہے ہمیں۔ رسول اللہ کا یہ فرمانا کہ میرے اہل بیت نجات کی کشتی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ پیروکاروں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اہل بیت کو دیکھنے کا زاویہ یہ ہونا چاہیے، آپ کا اس نگاہ سے دیکھو اہل بیت کو، اس زاویے سے دیکھو اہل بیت کو، یعنی انہیں نجات کی کشتی سمجھو آپ، اور نجات ان سے حاصل کرو۔ نجات کا ذریعہ کس طرح سے، یہ نجات کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ یعنی وہ تمام زندگی آپ کی، تمام مسائل آپ کے، تمام مشکلات آپ کی، دنیاوی و اخروی، ان کا راہ حل خدا نے ان کو عطا کیا ہے، اور انہیں امتوں کے اندر بھیجا ہے تاکہ امتیں ان سے سنیں، پوچھیں، ان کی رہنمائی لیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ امتیں کشتی کسی اور کی بیٹھے ہوئے ہوں، سوار کسی اور کشتی پر ہوں، اور ثنا کسی اور کی کر رہے ہوں۔ جس کشتی کی ثنا کر رہے ہیں وہ کشتی نجات نہیں دیتی، جس پہ سوار ہے اس پر ہے دار و مدار آپ کا۔ کبھی ہوتا ہے مثلا جن لوگوں کے پاس نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، رکشے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، رکشے پہ بیٹھ کر گاڑیوں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، مثلا فلاں گاڑی بہت اچھی گاڑی ہے، بڑی تیز چلتی ہے، آپ تعریف کر رہے ہیں نا اس گاڑی کی، آپ کہتے ہیں ہونڈا گاڑی بڑی اچھی ہے، فلاں گاڑی بڑی اچھی ہے، مرسیڈیز گاڑی بڑی اچھی ہے، فلاں گاڑی اتنی پاورفل ہے۔ بیٹھے ہوئے کس پر ہیں؟ رکشے پر ہیں آپ۔ خوب جس گاڑی کی آپ تعریفیں کر رہے ہیں اس میں آپ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، اور جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ قابل تعریف نہیں ہے۔ خوب آپ کو کون سی گاڑی پہنچائے گی جس پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ اگر نہ بھی پہنچے تو اسی کی وجہ سے نہیں پہنچیں گے۔ ہماری صورتحال بالکل ایسی ہی ہے کہ ہم رکشہ سوار ہیں اور رکشے میں بیٹھ کر ایک بڑی قیمتی گاڑی کی صنع کر رہے ہیں۔ اور وہ قیمتی گاڑی جو ہماری زبانوں پر جس کا ذکر ہے اس میں ہم سوار نہیں ہیں، لہذا وہ ہمیں کہیں بھی نہیں پہنچائے گی چونکہ ہم اس میں سوار نہیں ہیں. جس میں سوار ہیں وہ جہاں جائے گی ہم وہاں پہنچیں گے. ہم اس وقت رکشے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رکشہ جس سپیڈ سے جائے گا یا جدھر جائے گا ہم وہاں پہنچیں گے. آپ اس ملک میں رہتے ہوئے جس سسٹم میں رہ رہے ہیں آپ اس میں سوار ہیں. آپ جمہوریت کی کشتی پہ سوار ہیں، امامت کی کشتی پہ سوار نہیں ہیں. آپ جمہوریت کے رکشے میں بیٹھ کر امامت کی تعریفیں کر رہے ہیں، آپ آمریت کی گود میں بیٹھ کر امامت کی ثنا کر رہے ہیں. امامت بہت اچھی ہے لیکن بیٹھے ہوئے اس میں نہیں ہیں. اور یہ المیہ پوری تاریخ میں رہا ہے. آج ہم زمانہ غیبت میں زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن زمانہ ظہور ائمہ میں جب امام ہادی خود موجود تھے، امام علی نقی علیہ السلام خود حی و حاضر موجود ہیں لوگوں کے درمیان، ظاہر امام ہیں، صورتحال بالکل وہی تھی جو آج ہے. آج ہم غیبت کے زمانے میں جو ہماری حالت ہے ان لوگوں کی حضور و ظہور امام کے زمانے میں یہی حالت تھی جو آج ہماری زمانہ غیبت میں ہے. مشکل دونوں کی ایک جیسی ہے. کیا مشکل تھی؟ کہ ان کی زبانوں پر ذکر امام علی نقی کا تھا لیکن کشتی جس میں سوار تھے وہ امامت کی کشتی نہیں تھی، وہ خلافت کی کشتی تھی. بنو عباس کے خلافت کی کشتی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، شیعہ بھی سنی بھی سب کے سب، لیکن زبانوں پہ تذکرہ امامت کا تھا. اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ فرق نہیں پڑتا، ہم جس گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہوں پہنچیں گے وہاں جہاں جس کی تعریف کر رہے ہیں. مثلا فرض کر لیں کہ ایک بہت اچھی گاڑی، بہترین گاڑی، وہ اسلام آباد جا رہی ہے اور ہم جس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں اور جا رہی ہے، اور ہم جس گاڑی کی تعریفیں کر رہے ہیں وہ جا رہی ہے اسلام آباد، جس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس نے اسلام آباد نہیں جانا. ہم پہنچیں گے کہاں؟ ہم اسلام آباد کبھی بھی نہیں پہنچیں گے، اگرچہ وہ اچھی گاڑی اسلام آباد جائے گی لیکن ہم نہیں پہنچیں گے اس کے ساتھ، اگرچہ ہم سارے راستے میں تعریفیں اسی کی کرتے رہیں، سارے راستے میں ثنا اسی کی کرتے رہیں. ہم پہنچیں گے وہاں پر جس پر سوار ہیں آپ، ہم وہاں پہنچیں گے. ہم نے ائمہ کے لیے، ائمہ کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ یہی گاڑی جس میں ہم سوار ہیں اس میں کبھی کبھار ہمیں مشکل پیش آتی ہے، کبھی یہ پنچر ہو جاتی ہے، اس وقت ہم یاد کرتے ہیں کہ آپ آئیں اسی کو ٹھیک کر کے ہمیں دے دیں. ہم نے اپنی وقتی مشکلات کے حل کے لیے امامت کا نسخہ رکھا ہوا ہے، چھوٹی مشکلات کے حل کے لیے امامت کا نسخہ رکھا ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی مشکلات کی حل کا نسخہ امامت کو قرار دیا ہے، اساسی مشکلات کی حل کا نسخہ امامت کو قرار دیا ہے. لیکن روز اول سے ہی جب امت ٹریک سے اتری، پٹڑی سے اتری، یہ بات آپ نے سنی ہوگی، میں نے بارہا تکرار کی ہے، امتوں کو بہت ہوشیاری کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھنا ہوتا ہے. امت کا سفر، ایک قومی سفر، آسان نہیں ہوتا عزیزان، سادگی سے نہیں ہوتا، اور اس کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، ورنہ حالات خود قوموں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، زمانہ خود ان کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، زمانہ خود انہیں وہ سزا دیتا ہے جو جس کے قابل ہوتے ہیں. وہ قومیں جو زمانے کے تقاضے پورے نہ کریں، جو اپنے درست راہوں پر نہ چلیں. ایک مشکل قوموں کے لیے یہ ہوتی ہے کہ ہوشیار نہیں ہوتی، غافل رہتی ہیں عموماً، آسانی سے انہیں کسی دوسرے راہ پر ڈال دیا جاتا ہے. میں اکثر اس کی مثال دی ہے ٹرین کے ذریعے سے، کہ ٹرین چلتی، ٹرین کو ایک آدمی کانٹا بدلتا ہے اور اس کی پٹڑی بدل دیتا ہے، اور ٹرین میں بیٹھے ہوئے کو پتا نہیں چل رہا، وہ تو سمجھتے ہیں ہم جا رہے ہیں، جدھر جا رہے تھے وہیں جا رہے ہیں، لیکن بڑی خاموشی سے ٹریک چینج کر دیا جاتا ہے، اوپر بیٹھے ہوئے کو سمجھ میں نہیں آتی. یہی ہوا روز اول سے، یہی ہوا، امت اسلام کی پٹڑی پہ جا رہی ہے اور اسے پتا نہیں چلا کہ کانٹا بدل دیا گیا ہے. کہیں اور جانا تھا کہیں اور چل پڑے ہیں ہم. یہی حال آج تشیع کا ہے. تشیع ہم بیٹھے ہوئے ہیں تشیع کی ٹرین میں لیکن ٹریک بدل دیا گیا ہے, یہ گاڑی کہیں اور ڈال دی گئی ہے, کسی اور سمت میں جا رہی ہے. اپنے اصلی راہ پر اس کو چلنا ہے. پہلے گفتگو عرض کی تھی مومنین کی خدمت میں کہ ایام فاطمیہ میں کہ جناب سیدہ نے جو جہاد کیا, مبارزہ کیا, جناب سیدہ کا جو مبارزہ تھا, ہم اس نے سمجھے ایک پراپرٹی کا جھگڑا تھا, ایک پلاٹ کا جھگڑا تھا, باغ کا جھگڑا تھا, اور وہ لینے گئی تھی. ہم نے یہی سنا ہوا ہے, یہی آپ نے بھی سنا ہوا ہے نا, کہ فدق ایک باغ تھا, ایک پراپرٹی تھی, وہ رسول اللہ نے ان کو دی تھی, بعد میں آنے والوں نے لے لی. لہذا جناب زہرا کو کسی قسم کی کوئی اور پرواہ نہیں تھی, کون حاکم ہے کون نہیں ہے, دین رسول کیا ہوا, خط رسول کیا ہوا, مقام رسول کیا ہوا, نظام رسول کیا ہوا, امت کیا ہے, ان چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں تھی. جناب سیدہ کو فقط اپنی کھجوروں کے باغ کی پڑی ہوئی تھی اور وہ لے کے لینے کے لیے گئی تھی. نہ عزیز ایمان, یہ شایان شان فاطمہ نہیں, وہ ہستی جس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس قدر عظیم قرار دیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ شخصیت فاطمہ بہت عظیم ہے. درحقیقت جناب سیدہ نے ان کو فدق کو بہانہ قرار دیا, اس پلاٹ کے مسئلے کو بہانہ قرار دیا, یہ بتانے کے لیے, امت کو آگاہ کرنے کے لیے کہ تمہارا ٹریک چینج ہو چکا ہے. تم نمازیں تو پڑھ رہے ہو, آج تو کر رہے ہو, روزے تو کر رہے ہو, یعنی ٹرین میں جا تو رہے ہو لیکن نیچے نہیں ہے, تمہاری نگاہ نہیں ہے کہ یہ ٹرین جس ٹریک پر ہونی چاہیے اس پر نہیں ہے. بس یہ ضرور ذہن میں رکھو کہ یہ نماز روزے کس ٹریک پر ہو رہے ہیں, یہ عزاداریاں جلسے جلوس کس ٹریک پر ہو رہے ہیں, یہ مجلسیں کس ٹریک پر ہو رہی ہیں. جناب سیدہ نے یہ نقطہ سمجھانا چاہا کہ میں راہ رسول بچانا چاہتی ہوں, راہ رسول. تم احکام رسول پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو, فرامین رسول پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو, راہ رسول گم کر بیٹھے ہو. رسول کا فرمان رسول کی راہ پر بجا لانا ہے, نہ کہ رسول کا فرمان کہیں اور جا کر بجا لانا. فرمان رسول پر عمل کرو, راہ رسول پر عمل کرو. اس لیے جناب سیدہ نے وہ خط رسول, راہ رسول, دین کا اصلی راستہ لوگوں کو بتایا کہ اس پر تمہیں چلنا ہے. اور یہ مشکل پھر بڑھتی ہی گئی, بڑھتی ہی گئی. آج سب سے اہم بات تشیع کے لیے یہ ہے کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا راستہ کیا ہے. ہماری رسومات تو شیعہ والی ہیں, ہمارے نعرے تو شیعہ والے ہیں, ہمارے علامتیں شیعہ والی ہیں, ہمارے پرچم شیعہ والے ہیں, لیکن یہ سب کچھ, یہ کاروان کس کشتی میں بیٹھا ہوا ہے یہ بھی تو دیکھیں. یہ امت کس کشتی میں بیٹھی ہوئی ہے, کس راہ پر گامزن ہے, کدھر جائے گی یہ. آج پاکستان میں اگر ہم دیکھیں 60 سال میں ہم کہاں پہنچے, یہ سفر کیا نا 60-70 سالہ, 60-70 سالہ کہیں سے چلے تھے, آج کہیں پہنچے ہیں, یہی پہنچنا تھا. چونکہ جس راہ پر ہم چل پڑے تھے 60 سال پہلے, اس کا انجام یہی تھا جو آج ہوا ہے. یہ بالکل درست انجام ہے, یعنی جس راہ پر جانا ہوتا ہے وہیں پر پہنچنا انسان. لیکن اگر اس دن سے ہم ایک اور راہ پر چلتے تو آج کسی اور انجام میں ہوتے. اور آج بھی یہی حال ہے کہ آج بھی اگر کوئی اور راستہ اپنا لیں, وہ درست راستہ اپنا لیں, تو 60 سال بعد یہ صورتحال نہیں ہوگی, بلکہ 60 سال سے قبل 20 سال بعد یہ صورتحال نہیں ہوگی, وہ صورتحال درست ہو جائے گی. آئمہ کے زمانے میں بھی پریشانی یہی تھی, آئمہ موجود تھے, بنفس نفیس امت کے اندر موجود تھے, لیکن امت کسی اور کشتی میں سوار تھی. ان کو نجات کا ذریعہ نہیں بنایا, اور چیزوں کا ذریعہ بنایا. جس طرح آج ہم آئمہ کو نام لیتے ہیں توسل کے لیے, حاجت مانگنے کے لیے, بیٹا مانگنے کے لیے, ویزا مانگنے کے لیے, ایڈمیشن کے لیے, اور شفا مانگنے کے لیے, پروموشن کے لیے, پیسوں کے لیے, مال کے لیے, بزنس میں برکت کے لیے, گھر میں برکت کے لیے, یہ سب آئمہ کے کام ہیں جو ہم نے مقرر کیے ہیں, ہم نے, اللہ نے نہیں لگائے, یہ ہم نے ان کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں. اور کرتی ہیں, یہ قومیں یہ کام کرتی ہیں. حضرت موسیٰ کی ڈیوٹیاں امت بنی اسرائیل نے لگائی تھیں, اللہ نے ڈیوٹی لگائی کہ فرعون کی کشتی سے اتارو, اللہ کی کشتی میں بٹھاؤ ان کو. طاغوت کی کشتی سے, موسیٰ کا کام کیا ہے, طاغوت کی کشتی سے ان کو نکالو, اللہ کی کشتی میں ان کو بٹھاؤ تاکہ ذلت سے باہر آئے. موسیٰ آئے اپنی قوم کے اندر, قوم نے کہا کہ چھوڑو خشک باتیں مت کرو, یہ اللہ اللہ ہمیشہ مت کرو, یہ کام سخت ہیں جو آپ کہتے ہو, اللہ کی باتیں ہمیں نہ سنو. آپ کس کی بات کرتے ہو, جنگ جہاد مبارزہ فلاں, یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. ہمیں مشکل کھانے پینے کی, یہ راشن اصلی مشکل ہماری راشن ہے, یہ حل کرو, باقی باتیں چھوڑو راشن حل کرو. پکا پکایا لے کر آؤ, پکتا نہیں ہم سے, من و سلوا لا. مدت تک سال ہر سال من و سلوا کھاتے رہے, آخر میں کہا کہ اب تو ٹیسٹ ہی بھول گئے ہیں باقی چیزوں کے, تو اب کچا راشن لا کے دو ہمیں, پکا ہوا نہیں چاہیے. اب دیکھیں بنی اسرائیل, اللہ نے موسیٰ کو کس لیے بھیجا تھا, امت نے موسیٰ سے کیا طلب کیا اور کیا کہا؟ خدا نے کہا تھا کہ انہیں طاغوت سے نجات دو اور اللہ کی حکومت کے سائے میں لے آؤ. انہوں نے کہا حکومت کو چھوڑو, اللہ کو بھی چھوڑو, راہ خدا کو بھی چھوڑو, راشن کی بات کرو, پکا پکایا یا کچا. اب آج توجہ کریں, جب سے یہ آیت پڑھتا ہوں میں قرآن مجید میں جب بھی, تو فوراً ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم آئمہ سے کیا مانگ رہے ہیں, ہم بھی تو راشن ہی کی بات کرتے ہیں, کبھی پکے ہوئے راشن کی, کبھی کچے راشن کی, کبھی راشن کا ذریعہ مانگتے ہیں, کبھی راشن کے لیے نوکری مانگتے ہیں, کبھی راشن کے لیے اور کوئی چیز مانگتے ہیں, لیکن محور سارا راشن ہی ہوتا ہے. ہم نے بھی وہ مقاصد و اہداف جن کے لیے اللہ نے آئمہ کو مقرر کیا تھا, ہم نے کبھی آئمہ سے پوچھا کہ وہ کیا مقاصد تھے جن کے لیے آپ آئے تھے؟ یہ تو ہم نے سنایا آپ کو کہ یہ یہ ہمارے کام ہیں, یہ آپ انجام دیں, لیکن ابھی آپ بھی تو بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ اہم ترین مسئلہ تھا امامت, جب آئمہ موجود تھے وہ خصوصاً امام داہوم کے زمانے میں یہ مشکل تھی, فراوان مشکلات تھیں. اب بہت ساری باتیں ہیں, میں اس کی طرف نہیں جاتا. امام نقی علیہ السلام چار عباسی خلیفہ ظالم ترین خلیفہ تھے جن کے زمانے میں امام نے اپنی مدت امامت و منصب امامت گزارا ہے. 33 سالہ دور امامت ہے امام ہادی علیہ السلام کا, اور 33 سالہ سارا دور مبارزات و جہاد اور دفاع دین و حفاظت دین کے اوپر استوار ہے. امام کو سامرہ میں, سامرہ جہاں آج مزار ہے امام علیہ السلام کا, وہاں کہ وہ مزار بھی مظلوم ہے, اس مزار پر بھی ظلم و ستم جاری ہے, آپ کا مزار بھی وہی ہے اور آپ کے فرزند گرن قدر و امام یازدہم کا مزار بھی سامرہ میں ہے, عسکریین جن کو کہا جاتا ہے. سامرہ فوجی چھونی تھی بنو عباس کی, بغداد دارالخلافہ تھا اور سامرہ ان کی فوجی چھونی تھی. امام کو مدینے سے اٹھایا گیا, سامرہ فوجی چھونی میں منتقل کیا گیا. جو ہی منصب امامت امام نے سنبھالا, فوراً آپ کو سامرہ منتقل کر دیا گیا. سامرہ کو عسکر اور معسکر کہتے تھے اس زمانے میں, معسکر یعنی چھونی, جیسے آج کل آپ کے ہاں چھونی کہتے ہیں اس کو, اس وقت معسکر عربی زبان میں, آج بھی عربی زبان میں معسکر کہتے ہیں. عسکری یعنی چھونی میں جو رہ رہا ہو. لہذا وہاں پر آئمہ کو محبوس نظر بند رکھا گیا تاکہ لوگوں کا رابطہ ان سے نہ ہو اور ان کا رابطہ لوگوں سے نہ ہو. چونکہ مدینے کے حاکم نے خلیفہ کو یہ خط لکھا تھا کہ اگر امام علی نقی, امام تو ہم کہہ رہے ہیں نا, وہ تو امام نہیں مانتے تھے بنو عباس, کہ اگر انہیں آپ نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا, کھلی چھٹی دی اور یہ جو تعلیمات پھیلا رہے ہیں, تو عنقریب تیری خلافت ختم ہو جائے گی, لہٰذا اس کے لیے کوئی چارہ جوئی کر. تو اس نے فوراً ایک شخص بھیجا, بہت ہی درندہ صفت انسان, وہ گیا اور مدینے سے امام کو ایک ہیلے کے ذریعے سے منتقل کیا سامرہ میں, اور باقی ساری عمر امام کی سامرہ میں اس فوجی چھونی میں گزری جہاں پر ناکہ بندی تھی مکمل. نہ امام تک کسی کو رسائی تھی اور نہ امام کی لوگوں تک رسائی تھی, وہاں پر محبوس رکھا. وہ حتیٰ یہ عمل امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑھ گیا, بہت بڑھ گیا, چونکہ اس وقت حالات اور زیادہ کشیدہ ہو گئے. اس حد تک امام عسکری علیہ السلام کو محبوس رکھا گیا کہ تنہا معصوم ہیں جو حج نہیں کر سکے, امام عسکری علیہ السلام، چونکہ اسی فوجی چھونی کے اندر قید رکھا گیا، امام کو نکلنے نہیں دیا گیا وہاں سے، اور لوگوں کو آنے نہیں دیا جاتا تھا امام علیہ السلام سے، لیکن اس کے باوجود امام ہادی علیہ السلام نے مکتب کی، اپنی دین کی حفاظت کی اور اس کا پرچار کیا بڑے خوبصورت انداز سے، بڑی حکمت عملی سے. یہ وہ دین چیز ہے جو سمجھنے کی ہے امامت سے، یہ وہ نقطے ہیں جو آج ہماری کام آنے والے ہیں، چونکہ ہمارا زمانہ بالکل مشابہ ہے امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں کے ساتھ، تمام وہ اعمال جو وہاں ہو رہے تھے آج یہاں ہیں، وہی حکومتیں، وہی صفاق و مکار حکمران. اس وقت حکمران صفاق بھی تھے اور مکار بھی تھے، یہ دو صفات ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھیں، اور امام کو ان محاذوں پر ان سے مقابلہ کرنا تھا، ان کی صفاقیت کا بھی اور ان کی مکاری کا بھی امام نے مقابلہ کیا، اور اس صفاقیت و مکاری سے تشیع کو بچا کر امام نے اگلے مرحلے میں اگلی نسل تک پہنچائی یہ امانت. اس لیے عزیزان آگاہ ہونا ہمارا بہت ضروری ہے. اب ہم عقیدتوں کے مذہب سے حقیقت کے مذہب میں بھی آئیں آگے، تھوڑا سا ہمارے جوان آگاہ ہوں، آئمہ کے طرز عمل سے آگاہ ہوں، آئمہ کی حکمت عملی سے آگاہ ہوں، آئمہ کی اسٹریٹجی سے آگاہ ہوں، کس طرح آئمہ نے عمل کی اور امامت کی، اور آج کس چیز کی ضرورت ہے اور نجات کس کے اندر ہے. آج بھی ہم جو ماڈل اپنائے ہوئے ہیں اپنی نجات کے لیے، یہ نجات دہندہ نہیں ہے. اگر ان سے نجات ملتی ہوتی تو کب کی ہم نجات پا چکے ہوتے. آپ دیکھیں اپنا بیمار لے کر ایک کلینک میں جاتے ہیں، کھانسی ہو جاتی ہے، ایک وزٹ کرواتے ہیں ڈاکٹر کی، دوسری کرواتے ہیں مزید کی، کھانسی ٹھیک نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد سارے رشتہ دار آپ کو کیا کہتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر بدلو آپ، دوا بدلو آپ، کلینک بدلو آپ، اور مریض بھی یہی کہتا ہے کہ اب میں نے اس ڈاکٹر کے پاس نہیں، اگر اس کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو مجھے پہلی دفعہ شفا مل جاتی، جب نہیں ملی تو دوسری دفعہ شفا مل جاتی. اب جب دو دفعہ یہ دوا بدل چکا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ڈاکٹر میرا علاج نہیں کر سکتا. آپ فوراً کلینک بدل دیتے ہیں، آپ فوراً ڈاکٹر بدل دیتے ہیں، آپ فوراً نسخہ بدل دیتے ہیں. عزیز من، جسم کی اتنی پرواہ ہے کہ دو دفعہ ایک نسخہ ناکام ہوتا ہے تم اس کو چھوڑ دیتے ہو، اگر ایک دفعہ ایک اسپتال میں آپ کا درست علاج نہ ہو آپ اس اسپتال جانا چھوڑ دیتے ہو، اگر چند دفعہ آپ کا کسی سے اگر درست نتیجہ نہیں نکلتا آپ جسم کی اتنی پرواہ کرتے ہو، تو دین کے بارے میں کیوں لاپرواہ ہو؟ دین کے بارے میں کیوں 60-70 سال سے پھر وہی تجربے کر رہے ہو ناکام؟ اگر ان سے نتیجہ نکلنا ہوتا تو اب تک ہم عرش پہ پہنچے ہوتے. بالآخر ہمیں پوچھنا پڑے گا آج کشتی نجات سے کہ ہماری نجات کا سامان کس کے اندر ہے، کس کشتی پہ ہم بیٹھے تاکہ نجات پا جائیں. ہمارے زمانے میں تشیع الحمدللہ عالمی طور پر نجات کی راہ پر چل پڑا ہے، اور نہ صرف نجات پانے کی راہ پر چل پڑا ہے بلکہ نجات دینے کی راہ پر چل پڑا ہے. تشیع آج اس سطح پر پہنچ گیا ہے، لیکن پاکستان کی الجھن ابھی تک باقی ہے، یہاں کنفیوژن باقی ہے، یہاں پر ابھی تک سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا. امامت سے ہم نے سیکھنا ہے، امامت نجات کا راستہ ہے، مکتب امامت. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، یہ آیہ کریمہ جو سرنامہ سخن میں نے قرار دی ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اُسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. خدا نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے، اللہ کا ارادہ ہے کہ جو لوگ زمین پہ پس گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، کمزور کر دیے گئے ہیں، پٹے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کو ہم نے زمین کا وارث بنانا ہے اور ان کو ہم نے انسانیت کا امام بنانا ہے. یہ سری آیت کا معنی ہے بڑا سادہ سا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم احسان کریں، منت جتلائیں اپنی. الَّذِينَ اُسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، یہ جو زمین پر پس گئے ہیں، مٹ گئے ہیں، مظلوم، کمزور، ان کے بارے میں ہم نے ارادہ کر لیا کہ ان پر ہم نے احسان کرنا ہے اپنا. کیا احسان؟ نجعلہم ائمتاً ونجعلہم الوارثین، ہم نے ان کو امامت دینی ہے اور ہم نے ان کو زمین کا وارث قرار دینا ہے، ان کو جو پس گئے ہیں، جو پٹ گئے ہیں، جو کمزور ہیں، جو ضعیف ہیں. یہ قرآن ہے آپ کا، ایمان رکھیں قرآن پر. خداوند تعالیٰ نے رسول اللہ کے بارے میں فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول کا ایمان ہے اس چیز پر جو خدا کی طرف سے رسول پر نازل ہوا ہے۔ رسول اللہ نے قرآن کی آیتیں تبرک کے لیے نہیں رکھی ہوئی تھیں، نجات کے لیے رکھی ہوئی تھی، ایمان تھا رسول اللہ کا کہ یہی نجات کا ذریعہ۔ آپ دیکھیں رسول اللہ کے پاس ادھر ادھر سے لوگ آئے ہوئے تھے بہت سارے، اور وہ آ کر مشورے بھی دیتے تھے، بس وہ کوئی ایرانی گئے ہوئے تھے، کوئی افریقن آئے ہوئے تھے، کوئی دوسرے علاقوں سے، رسول اللہ کے صحابہ میں مختلف لوگ شامل تھے، اور ہر ایک اپنا تجربہ بتاتا تھا، جی ہمارے یہاں یوں ہوتا ہے، ہمارے یہاں یوں ہوتا ہے، ہمارے یہاں یوں ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں مامور اللہ ہوں، میں نے وہی کرنا ہے جو خدا کی طرف سے مجھے حکم ہوگا، اور میرا ایمان ہے کہ جو اللہ میرا بتاتا ہے اس میں میری نجات ہے، اس میں میری امت کی نجات ہے۔ اگر رسول اللہ ان کے مشورے سن لیتے جو دوسرے دے رہے تھے تو قطعاً صورتحال کچھ اور ہوتی۔ لہذا بار بار رسول اللہ کو متوجہ کیا گیا، یا رسول لا تتبع احواءہم، ان کی باتوں پہ کان مت دھرو، ان کی باتوں پہ کان مت دھرو، ان سے نہ کوئی ماڈل لو تم، اس لیے کہ آپ کو خدا نے نجات کا راستہ دیا، آپ کو خدا نے مکتب منشور دیا ہے، آئیڈیالوجی دی ہے، اس کے ذریعے سے آپ نے انہیں نجات دینی ہے، نہ کہ ان کے مشوروں پر، ان کے مفروضوں پر آپ عمل کریں۔ ایک امت کے لیے یہ گمراہی ہے کہ اپنے مکتب پر ایمان نہ ہو اس کا، اور دوسروں کے مفروضوں کو وہ ایمان ان پر لے آئے، ان مفروضوں کے ذریعے سے نجات اسے نظر آتی ہو لیکن اپنے مکتب میں اس کو نجات نظر نہ آتی ہو۔ یہ آئیڈیالوجیکل ضعف ہے، یہ کمزوری ہے ایک امت کی۔ اگر ایک امت مکتبی کمزوری کا شکار ہو جائے، نظریاتی کمزوری کا شکار ہو جائے، ایمانی کمزوری کا شکار ہو جائے، اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اسے کوئی نبی بھی نہیں بچا سکتا۔ جو کمزوری کا شکار ہے، یعنی ایمانی کمزوری کا شکار ہو جائے، جسے ایمان ہی نہ ہو اپنے رہوں پر، جسے اللہ کی تعلیمات پر ایمان ہی ختم ہو جائے، آمن الرسول، رسول کا ایمان ہے پختہ، یقین ہے پختہ ان چیزوں پر جو اللہ نے رسول کے اوپر نازل کیے۔ خب عزیز من، ہم بھی ایمان لائے، ہم سے ایمان طلب کیا گیا ہے، اللہ پہ ایمان لو، رسول پر ایمان لو، امام پر ایمان لو، قیامت پر ایمان لو۔ ایمان سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ایمان سے مراد مثلا یہ نہیں ہوتی کہ میں ان کے بارے میں اچھا ذہنیت رکھتا ہوں، حسن ظن رکھتا ہوں، لیکن مثلا اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ ان کے ساتھ جائیں، اس گاڑی پہ بیٹھ کے جائیں، آپ کے دل میں تردید ہے کہ اس سے بہتر ہے دوسری پہ چلا جاؤں، لیکن تعریفیں اس کی کریں گے، یہ ہے بہت اچھی ہے لیکن مجھے یہاں جانے دے بہتر ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان نہیں ہے اس چیز پر۔ اگر ایمان ہوتا آپ کو ہزار آفر کی جاتی ہیں، وہ آپ ساری آفریں ٹھکرا کر اس پر جاتے، اس کا مطلب ہے اس پر آپ کا ایمان ہے، جہاں ہمارا ایمان ہے ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ مثلا آپ ان دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں جن پر آپ کا ایمان ہے، آپ ان اداروں میں جاتے ہیں جن پر آپ کا ایمان ہے، آپ مسجد میں جاتے ہیں ایمان نہیں ہوتا، ڈرتے ڈرتے جاتے ہیں، ایسے دو دلی میں جاتے ہیں کہ شاید ایسا نہ ہو کہ کہیں نہ جانے کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، ایک ایسے چانس دیکھنے جاتے ہیں ہم مسجد میں، لیکن ایمان جہاں ہے وہاں بڑی تسلی کے ساتھ جاتے ہیں کہ بھائی آؤ، یہاں 100% یقین ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، یقین ہے یہاں کام ہو جائے گا آپ کا۔ کہتے ہیں وہ ایک مولانا کو لوگوں نے شکوا کیا کہ بارش نہیں ہوتی، آپ نماز پڑھو، استسقاء، بارش برسانے کی نماز ہے، استسقاء اس کا نام ہے، بڑے خاص انداز سے پڑھی جاتی ہے کہ ساری امت برہنہ پا ہو، یہ کپڑے الٹے پہنے، لباس الٹا پہنے، ننگے سر ہو گئے اور صحرا میں جائیں، اور خاص انداز سے رو کے گڑ گڑا کے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، ذکر ہے اس کے خاص، کہ آج کل لوگ ضرورت نہیں سمجھتے اس کی، کیونکہ نیسلے نے ساری ضرورتیں پوری کر دی ہیں، آج بارش کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، استسقاء کی نوبت ہی نہیں آتی۔ لیکن یہ تھا، کسی زمانے میں لوگ آتے تھے ایسے علماء کے پاس، برگزیدہ ہستیوں کے پاس، کہ آپ نماز استسقاء پڑھیں، جو عبد خدا لوگ تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، میں نماز استسقاء پڑھتا ہوں، کل سارے آ جائیں صحرا میں۔ لوگ آ گئے ٹھیک ٹھاک، سوٹڈ بوٹڈ، بریف کیس اٹھائے ہوئے، انہوں نے اینکیں پہنی ہوئی، پتلونیں کسی ہوئی اور ٹائیاں باندھی ہوئی، آگے نماز استسقاء کے لیے۔ مولانا نے کہا کہ آپ لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے کہ نماز سے بارش ہوتی ہے، یقین کے ساتھ نہیں آئے ہو. انہوں نے کہا نہیں جی پورے یقین کے ساتھ آئے, اگر نہ آنا ہوتا تو. انہوں نے کہا تم آفس جا رہے تھے, راستے میں گاڑی ادھر موڑ لی تم نے, تمہیں نماز استسقاء پر ایمان نہیں ہے. کیوں؟ کہ اگر تمہارا یقین ہوتا استسقاء پر کہ نماز استسقاء پڑھنے سے بارش ہوتی ہے تو تم چھتریوں کا انتظام کر کے آتے. مجھے کسی کے ہاتھ میں چھتری نظر, اس کا مطلب ہے تمہارا ایمان نہیں ہے. تم کس لیے آئے تھے؟ قسمت آزمائی کے لیے. ایک تکا مارنے آئے تھے, شاید ہو جائے. تمہیں یقین, تمہارا عمل بتاتا ہے تمہیں یقین نہیں ہے. عزیز ایمان, یہ چیزیں نجات دہندہ نہیں ہوتی. اس مکتب پہ ایمان لے آئے, امامت پہ ایمان لے آئے. جب امامت پہ ایمان ہو پھر انسان گسالوں کے پیچھے نہیں جاتا. اگر قوم موسیٰ پہ ایمان ہوتا اللہ پر, وہ کبھی سامری کے پیچھے نہ جاتے. گسالہ ہزار آوازیں نکالتا, وہ پھر بھی اس کے پیچھے نہ جاتے, چونکہ ہمارا ایمان ہے اپنی راہ پر, اپنے راہبر پر, اپنے مکتب کے اوپر. یہ ایمان کی کمی ہے, شدید کمی ہے ہمارے اندر. ہم نے اپنا لقب مومن رکھ لیا ہے, یہ لقب ہے ہمارا, لیکن ایمان کے بغیر مومن ہے. مومنوں والا انداز نہیں ہے ہمارا, یقین والا انداز نہیں ہے ہمارا. اس لیے ہم جن چیزوں کا سہارا لیتے ہیں وہ خود بتاتا ہے کہ ہمارا اپنے مکتب پر ایمان. مثلا آج اگر امامت کی بات کریں, نظام امامت کی بات کریں, سب سے پہلے شک شیعہ کو ہوتا ہے کہ پاکستان میں بھی نظام امامت آ سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جب آپ اتنا بعید سمجھتے ہو نظام امامت کو, اتنا غیر عملی سمجھتے ہو نظام امامت کو, پھر کیسے امامیہ ہو؟ کیا ایمان ہے آپ کا امامت کے اوپر؟ امامیہ تو وہ ہوتا ہے جسے یقین ہو 100% کہ امامت تنہا راستہ ہے نجات امت کا. اگر اس پہ نہ ہو یقین, پھر بنو عباس کامیاب ہو جاتے ہیں, بنو امیہ یا ائمہ کے ہوتے ہوئے کامیاب ہو جاتے ہیں. توجہ کریں, درس امام صادق کے پاس پڑھتے ہیں, قاضی بنو امیہ کے جا کے لگتے ہیں. چار ہزار شاگرد امام صادق کے پڑھ کے ڈگری لے کے قاضی کہاں جا کے لگتے ہیں؟ بنو امیہ کے قاضی, جج وہاں جا کے لگتے ہیں. کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ کیوں امام صادق علیہ السلام کی حیثیت فقط ایک مدرس اور ایک لیکچرر کی ہو گئی ہے کہ جن کا کام قاضی پالنا ہے, قاضی بنانا, اور وہ قاضی جا کے صرف جاب کریں؟ یا امام کے مقابلے میں آ کر اپنی دکان کھول لیں, خود بن بیٹھیں صاحب نظر. آپ کو پتہ ہے بنو عباس کیسے برسر اقتدار آئے؟ بنو عباس شیعوں کے ذریعے برسر اقتدار آئے, فقط شیعوں کے ہاتھوں. ابو مسلم خراسانی, بہت بڑا نامدار شیعہ, بڑا بہادر جنگجو سردار, جس نے ایک بہت بڑی فورس ایران سے جمع کی, ہزاروں کا لشکر, اور نعرہ کیا لگایا؟ انتقام خون کربلا. بھائی کہ پہلے انتقام خون کربلا ہو چکا تھا, مختار ثقفی انتقام لے چکے ہیں, لیکن ہر زمانے میں انتقام خون کربلا ہے, زندہ ہوتا. خوب ہو گیا, لے لیا انہوں نے انتقام, اب آپ کس سے انتقام لوگے؟ انہوں نے پھر پرچم اٹھایا انتقام خون کربلا. اب ظاہر ہے یہ شیعہ جب بھی یہ پرچم دیکھتا ہے تو پھر ایمان لے آتا ہے اس کے اوپر. کربلا کا نام آ جائے, امام حسین علیہ السلام کا نام آ جائے, پھر یہ نہیں دیکھتا کہ پرچم ہے کس کے ہاتھ میں, صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ پرچم ہونا چاہیے, چل پڑے پیچھے. بہت بڑا لشکر ابو مسلم خراسانی نے جمع کیا, اور اس نے جنگ شروع کی بنو امیہ کے خلاف, اور اسی کے ہاتھوں بنو امیہ آخر ختم ہو گئے. جب بنو امیہ ختم ہوئے تو اس شخص نے بنو عباس کو لا کر تخت پر بٹھا دیا. نعرہ کس کا تھا؟ کربلا کا, اہل بیت کا, امامت کا, تشیع کا. تشیع کے جھنڈے اٹھے, تشیع کا نعرہ اٹھا, تشیع کا لشکر بنا, اور امام صادق موجود ہیں. یہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. امام صادق موجود ہیں, اور امام صادق کے ہوتے ہوئے بجائے اس کے کہ یہ پرچم لا کے امامت کو دیتا اور کہتا آپ ہمارے امام ہیں، جا کر بنو عباس کو دے دیا، ابو منصور کو دے دیا، تم خلیفہ ہو. بصیرت چاہیے شیعہ کے اندر. آج کتنے لوگ ہیں تشیعوں کے دوش پر، تشیعوں کے سہارے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، خود تشیعوں کدھر جا رہا ہے. یہ مشکل امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں بہت اوج پہ جا پہنچی تھی. امام ہادی موجود ہے، صفاق و مکار خلیفہ جو درندہ بھی ہے اور در عین حال مکار بھی ہے. ایک طرف سے امام کو پاس رکھا ہوا ہے، عزت احترام دینے کی کوشش کرتا ہے، بار بار دربار میں بلاتا ہے اور لوگوں کے سامنے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، احترام کرتا ہے، ابن رسول اللہ کہتا ہے، اور دوسری طرف سے کسی کو امام سے ملنے نہیں دیتا، امام کا پیغام باہر پہنچانے نہیں دیتا. ایک اہم کام انہوں نے یہ کیا تھا امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں کہ مخالفین کو، تشیعوں کے مخالفین کو بہت تقویت کی، انہیں کھلی چھٹی دی اور مضبوط کیا، سرکاری پیسے سے، درباری پیسے سے ان کی مدد کی، تقویت کی، تاکہ یہ کھل کے تشیعوں کے خلاف کام کریں. تیسرا صفاقانہ کام و مکارانہ کام اس نے یہ کیا کہ تشیعوں کے اندر، امام ہادی علیہ السلام کے زمانے کی باتیں کر رہا ہوں، تشیعوں کے اندر چھوٹے چھوٹے فرقے و گروہ بنا دیے اور پیسہ ان کو خلیفہ عباسی دیتا تھا، تقویت کرتا تھا. کچھ امام کے رشتہ دار قریبی ان کو اکساتا تھا کہ امام ہادی امام نہیں ہے بلکہ تم امام ہو، کبھی ان کو اس جہاں سے ملے آتا، کبھی کس جہاں سے ملے آتا. اور انہوں نے بہت سارے فرقے بنائے اور ان فرقوں کی مدد سے تشیعوں کے اندر خلفشار ڈالا. ایک صبح کی مجلس میں بھی میں نے یہ اشارہ کیا تھا، یہ نقطہ اہم ہے، اس کو سنیں آپ. امام ہادی علیہ السلام کا یہ بہت ہی ناب جملہ ہے، بہت ہی قیمتی جملہ ہے اگر اس کو غور کریں آپ. یعنی آج کی آپ کی مشکل امام ہادی نے حل کر دی ہے. اگر امام ہادی کو ہم امام مانیں، رہنما مانیں، اور امام ہادی سے اپنے ہدایت کے رہنما اصول لیں، یہ نہیں ہے کہ تعریفیں امام ہادی کی کریں، قصیدے امام ہادی کے پڑھیں اور سوار کسی اور کشتی پر ہو، سوار کسی اور کشتی پر ہو، نجات کے راستے کسی اور کشتی میں ہو. امام ہادی کو نجات دہندہ سمجھیں اپنا، امام ہادی کے رہنما اصول نہیں اپنائے ہم نے، ہم نے ان کو اور مقاصد کے لیے استعمال کیا. امامت کو نجات کا مکتب نہیں سمجھا ہم نے. ایک شخص آیا امام علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ شیعوں کے اندر ایسے گروپ پیدا ہو گئے ہیں جو آپ کی امامت کے منکر ہیں اور ان کا کام فقط شیعوں کے ایمان کو کمزور کرنا ہے، شبہ ڈالنا، شک ڈالنا، آپ کے بارے میں غلط فہمیاں ایجاد کرنا، اہل بیت کے بارے میں غلط فہمیاں ایجاد کرنا. ہیں خود شیعہ، غیر شیعہ نہیں تھے، یہ سارے شیعہ تھے. تفصیل ہے لمبی ان کی کہ کون کون سے گروہ تھے، شاید اگر سارے گروہ جمع کریں تو 10-20 کے قریب گروہ بنتے ہیں جو امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں شیعوں کے اندر پیدا ہو گئے تھے. ایک گروہ کے بارے میں ایک شخص آیا ہے، اس نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ لوگ آ جاتے ہیں، ہم مجلس برپا کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں مومنین شیعہ آپ کے پیروکار، یہ بھی ہماری مجالس میں آ جاتے ہیں، اور ان کے پاس بڑے ماہر خطیب ہیں جو بڑی اچھی تقریریں کر لیتے ہیں، اور عموماً جب مجالس میں یہ آ جاتے ہیں تو پھر یہی بولتے ہیں، ہمیں سننا پڑتا ہے اور یہ بولتے ہیں، اور ان کی گفتگو کا لب لباب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے بارے میں شک ڈال دیتے ہیں ہمارے ذہنوں کے اندر، آپ کی شخصیت کے بارے میں، آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کے کام کے بارے میں، بس مختلف پروپیگنڈا کرتے تھے. امام علیہ السلام نے جو جملہ استعمال کیا، توجہ کریں، وہ یہ تھا، امام نے فرمایا کہ یہ ممتورہ ہیں. ممتورہ مطر سے، توئے کے ساتھ، مطر عربی زبان میں بارش کو کہتے ہیں. ممتورہ اس کتیا کو کہتے ہیں جو بارش میں کھڑی ہوتی ہے، بھیگ جاتی ہے، اور پھر خشکی میں آ کر اپنے بدن کو جھٹکتی ہے. کتوں کی عادت ہے یہ, جب کتا بھیگ جاتا ہے تو فوراً کسی خشکی میں جا کر بدن کو جھاڑتا ہے, جھٹکتا ہے, اور اس کے بدن کے اوپر جو قطرے ہیں وہ سارے ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں, اور یہ نجس قطرات ہوتے ہیں. کتا نجس ہے, خواہ مومن نے پالا ہو یا غیر مومن نے. مومن جب کتا پالتا ہے تو کتا کوئی ٹھیک نہیں ہو جاتا, مومن متاثر ہوتا ہے کتے سے, کتا مومن سے متاثر نہیں ہوتا. ہاں یہ ذہن میں رکھنا, کتا جو بھی پالے کتا نجس ہے. ہو یہ کتیا جو بارش میں کھڑی ہوتی ہے بھیگ جاتی ہے, اور خشکی میں آ کر جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, مثلا فرض کریں باہر بارش ہو رہی ہو یہاں پر خشکی ہے, فوراً لوگوں کے اندر گھوسا ہے, آ کے آتے ہی بدن جھٹکے گی اور اس کے نجس قطرے ادھر ادھر پڑ کے سارے ارد گرد کو نجس کر دیتے ہیں, پلیت کر دیتے ہیں. امام علیہ السلام نے یہ لفظ, یہ اصطلاح استعمال کی اس فرقے کے بارے میں جو شیعوں کے اندر پیدا ہوا تھا اور شبہ ڈال رہا تھا امامت کے بارے میں. امام نے فرمایا یہ ممتورہ ہے, یہ نجس کتیا کی طرح ہے, ان کے افکار پلید ہیں, ان کے نظریات نجس ہیں, ان کے ساری چیزیں نجس ہیں, ان سے دوری اختیار کرو. یہ تمہاری مجلسوں میں آتے ہیں, اپنے پلید افکار پھیلاتے ہیں جس سے وہ نجاست تمہارے اندر بھی منتقل ہو جاتی ہے. شک نجاست سے زیادہ بری چیز ہے, شبہ نجاست سے زیادہ بری چیز ہے, اور کہا کہ یہ تمہارے اندر آ کے شک و شبہ ڈال کے چلے جاتے ہیں اور تمہیں اپنے ہی مکتب کے بارے میں متزلزل کر جاتے ہیں. لہذا ان اس ممتورہ کو اپنی پاک مجالس میں مت آنے دو, اپنی مجالس کا تقدس باقی رکھو, حفاظت کرو اس کی تقدس کی, نجس نہ ہونے دو, آلودہ نہ ہونے دو. خب یہ امامت کا, امامت کی رہنمائی تھی تشیع کو بچانے کے لیے. یعنی امام ہادی علیہ السلام نے تشیع کس کس سے بچایا؟ بنو عباس, خلیفہ عباسی متوکل سے, معتز سے, ان صفا کو مکار عباسیوں سے بچایا, مخالفین تشیع سے بچایا جو قسم کھائے ہوئے تھے تشیع کو خراب کرنے اور ختم کرنے کے لیے, اور سب سے بڑھ کر ممتورہ سے بچایا. ممتورہ یعنی خود تشیع کے اندر پیدا ہونے والے نجس افکار, ان سے امام ہادی نے لوگوں کو بچایا. سب سے بڑا شاہکار امام ہادی کا یہی زیارت جامعہ کبیرہ ہے جو منشور امامت ہے. زیارت جامعہ کبیرہ معلوم نہیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے آپ؟ ہر امام کی زیارت کے لیے سب سے بہترین متن جو پڑھنا ضروری ہے وہ زیارت جامعہ کبیرہ ہے. یہ زیارت جامعہ کبیرہ امام ہادی نے تدوین کی اور اپنے شاگردوں کو اور اپنے صحابہ کو تعلیم دی کہ اس زیارت کو عام کرو, یہ امامت کا منشور ہے. یہ امامت سمجھ میں آئی لوگوں کو, اس پر ایمان آیا لوگوں کا, اس وقت میری ہمارے پیروکار نجات پا جائیں گے. لیکن جب تک یہ منشور سمجھ میں نہیں آتا, اس وقت تک جب تک یہ کسی اور کشتیوں میں بیٹھے ہوئے اور تعریفیں ہماری کرتے ہیں, ان کو نجات نہیں ملے گی. منشور امامت میں زیارت جامع کبیرہ میں جو امام ہادی علیہ السلام نے تدوین فرمایا, یہ منشور بہت مفصل زیارت ہے, یعنی اگر پڑھے تو ایک گھنٹہ لگے گا کم از کم یہ زیارت نامہ پڑھنے پر. اور کہا گیا کہ جب بھی کسی معصوم کی زیارت کرو تو یہ زیارت نامہ پڑھو, بہت اعلیٰ مضامین ہے اس کے اندر. اس زیارت نامے میں امامت کا جتنے اصول و بنیادیں ہیں وہ ساری بتا دی گئی ہیں. اگر وہ کوڈ ہمیں سمجھ میں آ جائیں, مکتبی کوڈ اگر سمجھ میں آ جائیں کہ امامت کس چیز کا نام ہے. امام ہادی فرما رہے ہیں کہ امام ہوتا کیا ہے, امام کس ہستی کو کہتے ہیں, خدا کو امام نے کیوں منصب امامت عطا کیا ہے. اگر امت کو یہ کوڈ سمجھ میں آ جائے پھر نہ کوئی خلیفہ عباسی برسر اقتدار آ سکتا ہے, نہ کوئی اموی خلیفہ برسر اقتدار آ سکتا ہے, نہ گسالہ جمہوریت کا جھانسہ دیا جا سکتا ہے, ورنہ آمریت کے دامن میں انسان پھنس سکتا ہے. اگر امامت کے یہ کوڈ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ امام ہوتا ہے, آپ کا امامت سے تعلق کیسے ہونا چاہیے, امامت سے رابطہ کیسے ہونا چاہیے. عزیزان اہتمام کریں, دیکھیں علوم جو آپ ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہیں آپ, اور بعض ممکن ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں, آپ نے تعلیم جو حاصل کی کہاں سے حاصل کی؟ اہتمام کیا, ایڈمیشن لیا, سلیبس پڑھا, کورس پڑھا, ٹیچر انتخاب کیا، ایگزام دیا، پاس کیا، پھر اس کے بعد آپ تعلیم یافتہ ہو گئے، آپ نے ڈاکٹریٹ کیا، اسی طرح آپ نے میڈیکل پڑھا، اسی طرح آپ نے انجینئرنگ کی، اسی طرح آپ نے کسی اور شعبے میں بھی پڑھا ہے تو آپ نے باقاعدہ اہتمام کیا ہے۔ آپ انجینئر نہیں بنے محفلوں میں گپ شپ سن سن کے انجینئر بن گئے، آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے گفتگو عام سن کر، طبابت کے بارے میں گفتگو سن کر آپ ماہر حکیم بن جائیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے پڑھا ہے، اس دانش و علم کو پڑھا ہے، پھر آپ تعلیم یافتہ ہوئے اس شعبے کے۔ سب سے یہ توجہ فرمائیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں عرض کر رہا ہوں، مشکل ترین ایک علمی فیکلٹی علم دین و مکتب امام صادق علیہ السلام ہے۔ لا یحتملہ الا نبی مقرب، الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن اللہ قلبہ للایمان۔ فرما رہے ہیں ہماری بات سب سے زیادہ دشوار بات ہے، مشکل بات ہے ہماری، ہماری بات کو کون سمجھ سکتا ہے، یا کوئی نبی، یا کوئی ملک فرشتہ مقرب، یا وہ انسان سمجھ سکتا ہے جس کے ایمان کا خدا نے امتحان لے لیا ہو، وہ ہماری بات سمجھ سکتا ہے۔ ان احادیثنا صعب مستصعب، صعب سخت کو کہتے ہیں، مستصعب اس سخت کو کہتے ہیں جو اپنے اوپر کسی کو بیٹھنے نہ دے، عربی زبان میں وہ گھوڑا جو بہت سرکش گھوڑا ہوتا ہے، بڑے بڑے شاہ سواروں کو اپنی پیٹ پر نہیں بیٹھنے دیں۔ بعض گھوڑے ہوتے ہیں رام کیے ہوئے، جن گھوڑوں سے روح نکالی ہوتی ہے، بچہ بٹھا دو، عورت بٹھا دو، اناڑی بٹھا دو، کوئی بھی بٹھا دو، اس کا کام ہوتا ہے لادو گھوڑا جس کو کہتے ہیں، گدے کی طرح، خچر کی طرح، جس کا کام صرف، اسے پرواہ نہیں ہوتی، اوپر بورا لدا ہوا ہے، بندہ بیٹھا ہوا ہے، جنگجو بیٹھا ہوا ہے، شاہ سوار بیٹھا ہوا ہے، مالک بیٹھا ہوا ہے، دشمن بیٹھا ہوا ہے، اسے کوئی سروکار، اس کا کام ہے اوپر جو چیز لدی ہے اس کو جا کے وہاں اتار دو۔ یہ گھوڑے اور ہوتے ہیں اعلیٰ نسل کے گھوڑے، وہ بعض ایسے گھوڑے ہیں، گھوڑوں کی نسلیں بہت عجیب و غریب ہیں، بعض ایسے گھوڑے ہیں صرف مالک کو بیٹھنے دیتے ہیں، کسی اور کو نہیں بیٹھنے دیتے، صرف مالک بیٹھ سکتا ہے اوپر، اور اسے پہچان ہے یہ میرا مالک ہے، کوئی دوسرا اس کے نزدیک جائے اسے نزدیک نہیں آنے دیتا، اتنا شعور ہوتا ہے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں میں۔ گھوڑوں کی بھی نسلیں ہیں، شخصیتیں ہیں، وہ جو بہت باشخصیت گھوڑے ہوتے ہیں وہ مالک کے علاوہ کسی کو قریب۔ اچھا گھوڑے، بعض ایسے جنگی گھوڑے، ہر کام کا الگ گھوڑا ہوتا ہے، جنگی گھوڑے جو صرف جنگ کے ہوتے ہیں، ریس کے نہیں ہوتے، صرف جنگی گھوڑے ہوتے ہیں، ان کا شعور سب سے بالا ہوتا ہے ان گھوڑوں کا۔ ان گھوڑوں کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو جنگجو ہے یہ اصل جنگجو بھی ہے یا نہیں، یہ شاہ سوار ہے یا گھوڑا، دور سے اس کو ججمنٹ کر لیتا ہے۔ جب وہ گھوڑے کو پکڑتا ہے، گھوڑے کی رکاب میں پاؤں ڈالتا ہے، گھوڑے کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ شاہ سوار ہے یا نہیں ہے، یہ ایسے ہی آیا ہے مجھ پر سوار ہونے کے لیے، اس کی حرکات و سکنات سے گھوڑا اندازہ لگا لیتا ہے۔ اگر وہ سمجھ جائے کہ یہ شاہ سوار نہیں ہے، اسے قریب آنے نہیں دیتا۔ مستصعب عربی زبان میں اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو شاہ سوار کو بھی بیٹھنے نہیں دیتا، اس پر بیٹھنے کے لیے خاص ایک فرد ہوتا ہے، کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جو اس پر بیٹھ سکتا ہے، اور صرف اسی کو سواری دیتا ہے اور کسی کو سواری نہیں دیتا۔ وہ ایک شعر بھی ہے فردوسی کا ہے یا کس کا ہے، شاعر کا، کہ رخش می باید تن رستم کشد، پر دلی باید کہ بار غم کشد، یعنی غم کا بوجھ اٹھانے کے لیے خاص دل چاہیے ہوتا ہے، ہر دل اس قابل نہیں ہوتا کہ اس میں غم ڈالا جائے، بعض دل ہیں جن کے اندر صرف شہوتیں ڈالی گئی ہیں، غم نہیں ڈالا گیا ان کے اندر، غم اٹھانے کے لیے خاص دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ پر دل ہی باید کے بار غم کشد، رخش می باید تن رستم کشد، رستم جو پہلوان تھا اس کو اٹھانے کے لیے اس کے گھوڑے کا نام تھا رخش، کوئی اور گھوڑا رستم کو نہیں اٹھا سکتا تھا، اور رستم کا گھوڑا رستم کے علاوہ کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ ایسے گھوڑوں کو کہتے ہیں عرب مستصعب، ایسے گھوڑے۔ امام علیہ السلام نے یہ تشبیہ استعمال کی اپنے کلام کے بارے میں، فرمایا کہ ہماری باتیں ایسی نہیں ہیں، عام تقریریں اور عام باتیں اور روزمرہ کی گفتگو نہیں ہیں، ہماری باتیں وحی کا نتیجہ ہیں، علم الہی کا نتیجہ ہیں۔ یہ باتیں کس کو سمجھ میں آتی ہیں؟ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ باتیں وہ سمجھتا ہے جس کے ایمان کا خدا نے امتحان لے لیا ہو، یہ اس کو سمجھ میں آتی ہیں۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ اہتمام کریں اپنے دین کو سمجھنے کے لیے، دین شناسی کے لیے. جس طرح آپ نے ٹائم دیا، اپنے بچے کو سکول بھیجا، اس کو فیس دی، اس کے لیے بہترین اکیڈمی، بہترین یونیورسٹی، بہترین کالج آپ نے انتخاب کیا تاکہ آئنسٹائن کے نظریات اچھے طریقے سے پڑھ سکے. عزیز امام، امام صادق کے نظریات پڑھنے کے لیے بھی انتظام کرو، اہتمام کرو. امام ہادی کا مکتب آسان نہیں ہے، امام ہادی کا مکتب پڑھنے کے لیے بھی انتظام کرو، اہتمام کرو. دین شناسی کو باقاعدہ اہمیت دو. مکتب کے طور پر، آئیڈیالوجی کے طور پر مشکل یہ تھی کہ لوگوں نے دین کو وردی بنا لیا تھا. امام ہادی نے فرمایا دین ورد نہیں ہے، دین منشور ہے تمہاری زندگی کا. اگر دین کو وردی بنا لو گے تمہیں عباسیوں کے تحت رہنا پڑے گا، تمہیں بنو امیہ کے تحت رہنا پڑے گا. لیکن اگر دین کو منشور بناؤ گے تمہیں ولایت کے پرچم نصیب ہوگا، تمہیں امامت کا پرچم نصیب ہوگا. آج ہم کس قدر محروم لوگ ہیں، اتنی بڑی تعداد ہو کر ہم نظام امامت سے محروم ہیں، ہم نظام ولایت سے محروم ہیں، اور ہم دوسروں کے مفروضوں پر اور دوسروں کے کشتیوں پر، تفریحی کشتیوں پر بیٹھ کر سیر سپاٹے کے لیے تیار ہیں. دو چار قدم اس کے ساتھ چلے، دو چار قدم اس کے ساتھ چلے. وہ مرزا غالب کے بقول کے، چلتا ہوں تھوڑی دور، غالب سے سلو نہیں ہے آپ کی. چلتے ہیں تھوڑے دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ابھی راہ بر کو میں. چلتا ہوں تھوڑی دور، دو طرح سے نقل کیا جاتا ہے، بعض تیز رو اور بعض راہ رو. چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں. یا دوسروں نے کہا کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں. یہ مشکل ہے ہماری، یہ مشکل ہے ہماری. ہمیں راہبر پہچاننا ہے، راہ پہچاننا ہے، راہ پر چلنے کی روش کو پہچاننا ہے. عزیز من، تشیعوں کے پاس وقت ضائع کرنے کی فرصت ختم ہو چکی ہے، بہت ٹائم ضائع کر چکے ہم. ختم کریں اس حالت کو، ابھی جاگ جائیں، ہوشیار ہو جائیں، اہتمام کریں اپنی اولادوں کے لیے، خود انتظام کریں، اہتمام کریں، دین کو سمجھیں، دین امامت کو سمجھیں، دین تشیع کو سمجھیں. خدا شاہد ہے تشیع نجات بخش ہے پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے. آج جس کو ہم مشکل، مثلا امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہ عزاداری ہماری نجات کا ذریعہ ہے. جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے، پاکستان میں جو چیز نجات کا ذریعہ ہے وہ خود مشکل بن جاتی ہے. ایٹم بم پوری دنیا میں دفاع کا ہتھیار ہے کہ جو ملک ایٹم بم بنا لے اسے کوئی خطرہ نہیں رہتا، اور پاکستان کا ایٹم بم خطرے میں ہے ہمیشہ. یہ کہ اس کو کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، چرا کے نہ لے جائے. وہ یہ بنایا تھا کہ پاکستان محفوظ ہو جائے، ہم محفوظ ہو جائیں، یہ اس لیے بنا کے دیا تھا، لیکن خود خطرے میں ہے. اور یہی حال سب چیزوں کا ہے. ہمارے پاس عزاداری ہے ہمیں بچانے کے لیے، لیکن آج حالت یہ ہو گئی کہ ہماری عزاداری خطرے میں ہے. دین آیا تھا ہمیں نجات دینے کے لیے، لیکن آج خود ہمارا دین خطرے میں ہے، مذہب خطرے میں ہے. مکتب آیا تھا ہمیں نجات دینے کے لیے، لیکن آج ہمارا خود مکتب خطرے میں. یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ کیوں ایک قوم، ساری قومیں بم بناتی ہیں، ایٹم بم بناتی ہیں تاکہ محفوظ ہو جائیں، ہم بنا کے اور زیادہ غیر محفوظ ہو جاتے ہیں، خود بم غیر محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی جن چیزوں سے ہمیں بچانا ہے وہ خود غیر محفوظ ہو جاتی ہیں. کیوں عزاداری غیر محفوظ ہے؟ کیوں دین غیر محفوظ ہے؟ کیوں تشیع غیر محفوظ ہے؟ معلوم ہوا کہیں پہ خرابی ہے، کہیں ضعف ہے، کہیں پہ ٹریک بدلا ہوا ہے، کہیں الجھن ہے. اس کو پکڑو، اس الجھن کو. دین شناسی، مکتبی دین شناسی، نہ رسوماتی دین شناسی. رسوماتی دین شناسی بقدر کافی الحمدللہ ہے، عقیدتیں بھرپور ہیں، لیکن اب ذرا او امام ہادی کے مکتب میں بیٹھ کر ہم امام ہادی سے امامت سنیں. امام ہادی جو امامت پیش کرتے ہیں وہ امامت ایسی نہیں ہے کہ ایک مانوی شخصیت گھر میں بیٹھی ہوئی ہو اور لوگ اپنا دھندا کریں، کاروبار کریں، نظام بنائیں، کچھ بھی کریں، دعا کے لیے امام ہادی کے پاس آ جائیں. نا، امام ہادی کیا فرماتے ہیں؟ ہر چیز کا آغاز امام سے ہونا چاہیے، ہر چیز کے انتہا امام پہ ہونی چاہیے۔ امام یوں نہ ہو کہ تمہارے گھروں میں فقط برکت کے لیے ذکر امام ہونا، تمہارے گھروں کے اصول بھی امام بتائے، تمہارے گھروں کا نظام بھی امام بتائے، تمہارے ملک کا نظام بھی امام کے ہاتھ میں ہو، تمہاری زندگی کا نظام امام کی طرف سے ہو، اس کو کہتے ہیں امام۔ اور جس کے پاس یہ سب کچھ نہ ہو وہ صرف پیر ہوتا ہے۔ پیر اور امام میں یہ فرق ہے کہ پیر بہت مقدس ہوتا ہے بغیر اختیارات کے، اور امام بہت مقدس ہوتا ہے تمام اختیارات کے ساتھ، تمام اختیارات کے ساتھ۔ ہم سے زیادہ ہم پر امام کا اختیار ہے، ہم سے زیادہ۔ میں اپنا ناخن حد سے زیادہ نہیں کاٹ سکتا، جرم ہے اگر میں ناخن کاٹ رہا ہوں جان بوجھ کر، اتنا کاٹ دیا کہ خون نکل آیا، میں نے کیا کیا؟ ظلم کیا، مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے، یہ دیت ہے اس کی، گناہ کیا میں نے، نہیں کر سکتا یہ کام، میرا اپنا ناخن ہے، میری اپنی انگلی ہے، میں نہیں کاٹ سکتا اس کو، مجھے حق نہیں دیا گیا۔ انگلی دی گئی، انگلی کاٹنے کا حق نہیں دیا گیا، لیکن خدا نے ہمیں وجود دیا اور امام کو حق دیا کہ نہ انگلی بلکہ تیری گردن بھی امام کٹوا سکتا ہے۔ امام کو زیادہ حق خدا نے دیا، ہم نہیں سمجھے امامت کو، ہمیں امامت سمجھانی ہے دنیا کو، آج واقعی محتاج ہے۔ دیکھیں بحرانوں کا شکار ہے ہمارا ملک، ہر آدمی چاہتا ہے کہ بحران حل ہو، البتہ بات صرف روزمرہ زندگی کے دباؤ میں ہے، لوڈ شیڈنگ کا دباؤ ہے، پیٹرول مہنگا ہے، مہنگائی زیادہ ہے، اور اس وجہ سے لہذا جو بھی آئے کہ میں دالیں سستی کر دوں گا اسی کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، جو آئے کہ میں آٹا سستا کر دوں گا اسی کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، جو کہ میں پیٹرول سستا کروں گا اسی کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، اور وہ جو ملتا ہے وہ بھی جب وہ آتا ہے برسر اقدام وہ بھی ختم کر دیتا ہے آ کر، اور ہمیں کبھی بھی نہ یہ آٹا ہاتھ آئے گا نہ یہ روٹی ہاتھ آئے گی کبھی، ہمیں یہ مشکلات ہیں ہماری، ہر ایک جو بھی ہمیں مشکل کہتا ہے کہ یہ میں آپ کے حل کر دوں گا وہ آپ کے حل کر دوں گا، ہم اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور اگر بات کریں ہم کہ رائے نجات ہماری کسی اور میں ہے، یہ دنیا رائے حل مانگتی ہے، رائے حل آپ کے پاس موجود ہے، تشیعوں کے پاس موجود ہے رائے حل، یہ رائے حل دنیا کو اس وقت کیوں کمر باندھ کے سب فقط تشیعوں کو سرکوب کرنے میں لگے ہوئے ہیں، سوچنے کی بات ہے نا، تشیعوں سے کیا خطرہ ان کو محسوس ہو گیا ہے؟ یہ ہومیوپیتھی شیعہ پاکستانی، ہومیوپیتھی ہے نا یہ، میں بیمار ہو گیا تھا ایک دفعہ، تو آدھی رات تھی اس وقت، سارے کلینک ڈاکٹر، وہ جگہ بھی ایسی تھی جہاں رسائی میں نہیں تھے کوئی، تو بار کے فونوں نے گاڑی پہ بٹھایا مجھے اور لے گئے ایمرجنسی کی صورت میں، تو ایک جگہ ایک سٹور پرچون کا کھلا ہوا تھا، تو کہا ان کے پاس عموماً دوائیں ہوتی ہیں، تو لے گئے وہاں پر، انہوں نے کہا جی میرے پاس دوائیں ہیں، یہ دوائیں وہ گولیاں جو پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے جمع کر کے رکھی ہوئی تھی، تو ساتھ دے دی، پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس ہومیوپیتھی کی بھی، اگر کوئی ہیں ڈاکٹر ہومیوپیتھی کے، معذرت کے ساتھ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ آپ کے پیشے یا آپ کے اس سے نہیں سروکار میں، تو انہوں نے وہ گولیاں دی مجھے، کہا کہ یہ ہومیوپیتھی کی گولیاں ہیں، اور ساتھ ان کے اوصاف و فضائل بتائے، کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ فائدہ دیتی ہیں نقصان نہیں دیتی، لیکن ان کے منہ سے یہ نکلا کہ یہ نہ فائدہ دیتی ہیں نہ نقصان دیتی ہیں، اور یہ سچا جملہ تھا جو ان کے منہ سے نکلا، میں نے کہا یہ سب سے اچھی گولی ہے جو نہ فائدہ دے نہ نقصان دے، اس لیے میں نے کہا یہ ہومیوپیتھی تشیع جو ہے جو نہ فائدہ دیتا ہے نہ، آخر اس کو کیوں مارتے ہیں، کہ تمہارا کیا بگاڑتا ہے، یہ چھپ چھپا کے بےچارا زندگی گزر کر رہا ہے، اپنی دیاڑی لگاتا ہے، اپنا مسئلہ جہاں بھی جاتا ہے اس کو قتل کر دیں، کیوں کرتے ہیں اس کو، یہ سوچنے کی بات ہے کیوں کرتے ہیں یہ، ضرور ان کو کچھ نظر آیا ہے، ضرور کچھ نظر آیا ہے، اور یہ بات علامہ اقبال نے اپنے کلام میں نشاندہی کی ہے کہ دشمن بانپ لیتا ہے جو کچھ دوسرے نہیں بانپتے، اسے پتا ہے کہ تشیعوں کے اندر کیا پوٹینشیل موجود ہے، دین کے اندر کیا پوٹینشیل موجود ہے، اس لیے کہ اگر یہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، یہ لوگ رائے حل سکھا سکتے ہیں دنیا کو، یہ جاگ بھی سکتے ہیں اور جگا بھی سکتے ہیں،
یہ اٹھ بھی سکتے ہیں اٹھا بھی سکتے ہیں. اس لیے دشمن کو پتا ہے اس پوٹینشیل کا, ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے اس پوٹینشیل کا.
آپ دیکھیں انقلاب اسلامی کے بعد حساسیت بڑھ گئی. آج پوری دنیا سب کو چھوڑ چھاڑ کے فقط تشیع کو سرکوب کرنے میں لگی ہوئی ہے. دیکھیں عرب ممالک, مغربی ممالک, امریکہ اور ان کے دہشت گرد گروپ اور حکومتیں اور سب کے سب مل کر صرف ایک ہدف ہے ان کا, تشیع کو ختم کرنا. آپ دیکھیں سوریا میں جو کچھ ہو رہا ہے صرف تشیع کو سرکوب کرنے کے لیے, لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے تشیع کو سرکوب کرنے کے لیے, بحرین میں جو کچھ ہو رہا ہے تشیع کو سرکوب کرنے کے لیے, ایران میں جو پلاننگ کرتے ہیں یہ تشیع کو سرکوب کرنے کے لیے, پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ بھی شیعہ سرکوب کرنے کے لیے. کیوں کر رہے ہیں وہ؟ بظاہر تو یہ بڑا آرام پسند شیعہ ہے, لیکن انہوں نے دیکھ لیا طاقت تشیع کی, دیکھ لی کہ یہ طاقت, یہ شیر اگر جاگ پڑا پھر ان کی جگہ نہیں ہے, پھر تاغوت کی جگہ نہیں. وہ اس سے ڈرتا ہے, لیکن ہمیں خود خبر نہیں ہے کہ ہمارے پاس تمام مشکلات کا رائے حل ہمارے پاس موجود ہے. یہ نسخہ امامت عزیز من, اس کو پڑھیں, اپنے جوانوں کو پڑھائیں, سمجھائیں, اہتمام کریں, انتظام کریں. اس کو مکتبی امامت, مکتبی امامت کو پڑھیں اور یہ رائے حل آج پاکستانیوں کو بتائیں. ہم کہتے ہیں نا ہم تھوڑے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے امامت کا نظام پاکستان میں نافذ ہو جائے؟ ہم تو تھوڑے ہیں. تھوڑے ہیں آپ, واقعی تھوڑے ہیں آپ, لیکن یوں نہیں کہہ سکتے ہم کہ آپ اتنے ہی رہیں اور آپ دوسروں پر اپنا مذہب ٹھونسیں. یہ نہیں مقصود. مقصود کیا ہے کہ آپ اپنے مکتب کے اندر جو راہ نجات ہے یہ لوگوں کو بتائیں. یہ ستم دیدہ جو بھی ہے ستم دیدہ اس ملک کے اندر, جب اسے یقین آ جائے کہ راہ نجات اس کے اندر ہے, وہ سارے راہوں کو چھوڑ کر صرف اس مکتب کے پاس آ جائے گا. آپ صرف ایک چہرہ تو دکھائیں اس کو جو ہم نہیں بتا پایا ابھی تک. ہم نے اور کچھ دنیا کو سکھایا ہے, دوسرا چہرہ اپنا دنیا کو سکھایا ہے, دافعہ اپنا زیادہ سکھایا ہے, جاذبہ نہیں سکھایا. ورنہ جاذبہ اگر سکھائیں, امام خمینی فرماتے تھے کہ تشیع و ولایت و امامت تمام مستضعفین جہان کی نجات کا راستہ ہے, نہ صرف مسلمانوں کا, تمام مستضعفین جہان کی امیدوں کا راستہ امام نے کھولا تھا, امام خمینی نے. لیکن پاکستان ابھی تک بہت پیچھے, چونکہ ہم شوق ہے ہمیں, میں چند مثالیں پہلے دی تھیں. ایک یہ کہ غبارے ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں فنکشن میں, عموماً ہمیں ہر چیز کو غباروں سے, کوئی بھی جشن منانا ہو غبارہ چھوڑتے ہیں ہم, اور یہی عمل ہم سیاست میں اور دوسری جگہوں پر بھی کر رہے ہیں. یا ایک چیز پہلے لاہور میں زیادہ ہوتی تھی, گڈے اب ختم ہو گئے ہیں. گڈے عوامی اڑاتے تھے اور پھر لوٹتے تھے, پیچھے دوڑتے تھے لوگ, ابھی پابندی لگ گئی. اب غبارے اڑاتے ہیں لوگ اور غبارہ لوٹتے ہیں, غبارے کے پیچھے جاتے ہیں. عزیز من, ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ اگر وہ غبارہ سیاست کی دنیا میں چھوڑا جاتا ہے تو ہمیں اس کے پیچھے نہیں دوڑنا چاہیے. صرف منتظر رہو اس کی ہوا کب نکلتی ہے, اس کا پٹاخا کب بجتا ہے, یہ ذہن میں رکھو بس. غباروں کے پیچھے نہیں دوڑتے عقل مند, نہیں دوڑتے عقل مند. عقل مند قومیں کبھی بھی غباروں کے پیچھے, انہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ غبارے ہیں, یہ درست راہ نہیں, یہ ہمارے رہنما نہیں ہے. اقبال کے بقول کے یہ مغرب پرست لوگ, یہ مغرب نواز لوگ, یہ ہزار رہبر بنے ہمارے, جب ان کو اللہ پہ یقین نہیں ہے, جب راہ خدا پہ نہیں ہے, تو یہ ہمارے رہبر نہیں ہو سکتے. ہمارے رہبر وہ ہیں جن کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے منشور نجات کا عطا کیا ہے اور انہوں نے ہم تک ابلاغ کیا. آج ہمیں اس مکتب کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے, اور الحمدللہ ایک ایسے زمانے میں خدا نے ہمیں توفیق دی ہے, پیدا کیا ہے اور شعور دیا ہے, جس میں مکتب امامت کے لیے میدان ہموار ہو چکا ہے. وہ سختی کا زمانہ جو آئمہ کے زمانے میں تھا وہ ختم ہو چکا ہے, امام ہادی والا زمانہ نہیں ہے. آپ دیکھیں رہبر معظم نے چاند ماہ قابل جو تقریر کی تھی, بہت خوبصورت, امریکہ کو جواب دیا اور ساری دنیا کو, جب پابندیاں لگائیں انہوں نے, پابندیاں لگائیں تو رہبر نے کیا فرمایا کہ تم غلط فہمی سے باہر آ جاؤ, آج اسلام اور تشیع شیب ابی طالب کا زمانے میں نہیں ہے, خیبر کے زمانے میں ہے. کہ تم اپنی غلط فہمی دور کر لو. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ابھی شیب ابھی طالب والا زمانہ ہے, وہ گزر گیا وہ زمانہ کہ جب تم نے 3 سال کے لیے رسول اللہ کو ان عزیزوں کے ساتھ محبوس کر کے 3 سال وہاں پابند رکھا, بائیکاٹ رکھا, اور انہیں کھانا پینا نہیں دیا, اور وہ درختوں کی جڑیں چوستے تھے, جھاڑیوں کی جڑیں چوستے تھے, وہ چمڑا چوستے تھے, وہ ان کے پاس نہ پینے کے لیے نہ تھا, کھانے کے لیے تھا. فرمایا وہ زمانہ گزر گیا, آج خیبر کا زمانہ ہے. کیا وقت ہے؟ شیب ابی طالب اور خیبر میں کیا فرق ہے؟ شیب ابی طالب میں رسول اللہ اور رسول اللہ کے ساتھی محاصرے میں ہیں اور مشرکین نے محاصرہ کیا ہوا ہے. خیبر کیا ہے؟ خیبر میں دشمن دین محاصرے میں ہیں اور رسول اللہ اور علی نے محاصرہ کیا ہوا ہے. رہبر یہ فرما رہے ہیں کہ آج تشیع تمہارے محاصرے میں نہیں ہے, تم تشیع کے محاصرے میں, تم اسلام کے محاصرے میں. یہ مکتب ہمارے جوان کو چاہیے, یہ دین ہمارے جوان کو چاہیے, آج ہماری نسل کو چاہیے, جو مغلوبیت سے نکلے اور سرفراز ہو. اہتمام کریں عزیزان. بہت مجھے خوشی ہوئی کہ آپ, یہ سلسلہ ہے آپ کا, جمع ہو جاتے ہیں یہاں پر, اور لیکن میں عرض کروں گا کہ اس کو مزید اہتمام کر کے باقاعدہ ایک منشور اور سلیبس کے طور پر اپنا مکتب پڑھیں اور اس مکتب سے رائے حل نکالیں اور سمجھیں اور دنیا کو بتائیں. خدا شاہد ہے ابھی پاکستان میں آپ کے اہل محلہ سارے شیعہ نہیں ہیں, دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں, کولیگز آپ کے دفاتر میں, بزنس میں, دکانوں میں, مارکیٹ میں. آپ آج رائے حل جس کے سامنے پیش کریں وہ دل سے تصدیق کرتا ہے کہ نجات کا یہی راستہ ہے. کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے سامنے دوسرے مذاہب والے آپ کو مثال دیتے ہیں کہ درست راستہ یہ ہے جو تشیع جا رہا ہے, اور اگر درست راستہ ہے تو پھر بسم اللہ کرو, بسم اللہ کرو, اس ملک میں شروع کرتے ہیں, یہاں بھی یہی نجات کا راستہ ہے. لیکن پہلے ہمیں اس پر ایمان ہونا ضروری, ایمان کے لیے آگاہی ضروری ہے. ابھی تھوڑا سا گول مول ہے مسئلہ, واضح نہیں ہے, تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا, ہمیں وقت دینا پڑے گا, اہتمام کرنا پڑے گا, اور اس کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. سب مل کے اگر ہم کوشش کریں گے تو جو کمی ہے اس کو دور کر سکتے ہیں. ہم اس عمل کو زیادہ سنجیدگی کے ساتھ انجام دیں, زیادہ اہتمام کے ساتھ انجام, صرف برکت کی مجلسیں نہ منعقد کریں, معرفت کی مجلسیں منعقد کریں. ایسی مجالس جہاں سے اٹھ کے جاتے ہوئے صرف دامن ثواب سے بھی نہ بھرا ہوا ہو بلکہ دامن نجات سے بھی بھرا ہوا ہو, اس طرح مطمئن ہو کر جائیں کہ الحمدللہ نجات کا راستہ نظر آ گیا ہمیں, اور وہ نجات ہم نے دینی بھی ہے اور پانی بھی ہے وہ نجات انشاءاللہ. یہ امام ہادی علیہ السلام کا مکتب اور امام ہادی علیہ السلام کا منشور و تحفہ ہے ہمارے لیے, اور ہم اس کے وارث ہیں. ہم سے پوچھا جائے گا, امام پوچھیں گے ہم سے کہ ہمارا مکتب کیوں نہیں ترویج کیا تم نے, کیوں اسے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا, اور کیوں خود اس پر عمل نہیں کیا, کیوں دوسروں کی کشتیوں میں بیٹھ کر آپ خوش ہوتے ہو, کیوں ہماری کشتی پہ سوار نہیں ہوئے. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ وہ دن لائے پاکستان کے اندر, انشاءاللہ ملت تشیع بیدار ہو, ہوشیار ہو, آگاہ ہو اور پیش رو ہو انشاءاللہ, اور باقی سب تشیع امامت کرے, چونکہ ہے ہی مکتب امامت ہے. تشیع کو امامت کے لیے بنایا گیا ہے, تشیع کو اس چیز کے لیے نہیں بنایا گیا جو آج ہم نے اپنا رکھی ہے, تشیع امامت کے لیے ہے. امامت کریں اپنے ملک کے اندر, تمام مکاتب کی امامت کریں گے. اس وقت عالمی سطح پر تشیع امامت کی پوزیشن میں آ گیا ہے, یہاں پر بھی آپ امامت کریں, تمام لوگوں کو رائے حل آپ سمجھائیں, نکلیں اس مغلوبیت سے اور احساس کمتری اور احساس حکارت اور احساس قلت سے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم صرف مرنے کے لیے ہیں, ہم صرف پٹنے کے لیے ہیں, ہم صرف افسوس کرنے کے لیے ہیں. نہ خیر, ہم نجات دینے کے لیے ہیں, ہم نجات پانے کے لیے ہیں, ہم دوسروں کو پیشرو بننے کے لیے ہم کر سکتے ہیں. قرآن میں کہا ہے اللہ نے کہ دعا مانگو کہ خدایا اجعلنی للمتقین اماما, ہمیں دوسروں کا پیشرو بنا, متقیوں کا امام بنا, ہمیں متقیوں کا پیشرو بنا. اور آپ کریں, ملت امامت کرے, میں فرد کی بات نہیں کر رہا ہوں, کسی گروپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ملت امامت کرے, مکتب امامت کرے. تشیع مکتب امامت ہے, مکتب امامت کو امامت کی جگہ پر ہی ہونا چاہیے ہمیشہ. سب سے پہلا مکتب پاکستان میں تشیع ہونا چاہیے, کیونکہ مکتب امامت ہے. باقی سب تشیع کی اقتدا کریں, ہم نہیں کہتے سب شیعہ ہو جائیں, تشیع کی اقتدا کریں, امامت تشیع میں اپنی نجات کا سفر شروع کریں. شیعہ کا پیغام یہ نہیں کہ سب شیعہ ہو جاؤ, شیعہ کا پیغام یہ ہے کہ
آؤ مشکل راستے ہم طے کرتے ہیں، تم ہمارے پیچھے آؤ سفر طے کرو، آپس میں نہ الجھو، ہم سے نہ ٹکراؤ، بلکہ ہماری اقتدا کرو اور آؤ نجات کی طرف جائیں، کہ یہ منشور تشیعوں کے اندر موجود ہے۔ صرف میرا اور آپ کا کام کیا ہے کہ دنیا تک اپنی بات اور یہ پیغام پہنچانا اچھے طریقے سے، معقول انداز سے، دلیل کے ساتھ، کہ ان کو سمجھ میں آئے۔ خدا وہ دن دکھائے ہم سب کو انشاءاللہ کہ پاکستان کے اندر تشیع، وہ پورا پاکستانی ملت انشاءاللہ بیدار و ہوشیار، اور پاکستان انشاءاللہ ایک دن آئے کہ جب پرچم امامت و ولایت اس مملکت کے اندر لہرا رہا ہو، اور قلب امام زمانہ شاد و خوشنود ہو انشاءاللہ، اور دنیا کے نجات کا سامان انشاءاللہ تشیع کے ذریعے سے فراہم ہو انشاءاللہ۔ درود پڑھیے محمد علیہ وسلم۔